البته اطهار علیه السلام کی عظمت پر درود بھیجے، محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
ایک بار پھر وقت کی امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے، محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه،
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
خدا نمتال کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر سے، ان کے عقیدے سے متصل کیا ہے، ایسے خاندانوں میں پیدا کیا ہے جہاں پر سید الشہداء کا نام ہم نے اپنے بچپن سے سنا ہے. الحمدللہ ہماری زندگی سید الشہداء کے ذکر میں، ان کے غم میں گزری ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا پرچم حسین کو بلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے، اور اس عبادت کے صدقے میں اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے منور فرمائے انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خداوند متعال نے جب انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند متعال نے بے ہدف نہیں بھیجا ہے، خداوند متعال نے یقیناً کسی ہدف کے ساتھ بھیجا ہے، کسی مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. اگر خدا کا کوئی ہدف اور مقصد ہے تو یقیناً اس نے اس ہدف کو پورا کرنے کے سارے ریکوائرمنٹس ہمارے اندر پوری کی ہوں گی. ایک عقل مند ہونے کے ناطے، صاحب عقل ہونے کے ناطے انسان بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ کسی کو کوئی ذمہ داری دیں گے، رسپانسبلٹی دیں گے، تو اس کو تمام انسٹرومنٹس بھی دیں گے کہ وہ ان کو پورا کیسے کرے گا. اس خدا نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کے تمام ریکوائرمنٹس وہ ہمارے اندر پوری ہونی چاہیے. اس لیے خدا نمتال نے ہمیں بہت عجیب صلاحیتیں دی ہیں. کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر کم ہیں اور جانوروں کے اندر بہت زیادہ ہیں. مثلا میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ہم لوگ دیکھنے میں جانوروں سے کم ہیں، ہم لوگ سونگھنے میں جانوروں سے کم ہیں، ہم لوگ بھاگنے میں بھی جانوروں سے کم ہیں، جسم بھی ہمارا بعض جانوروں سے چھوٹا ہے. تو ہمارے اندر کوالٹی کون سی ہے جو ان سے بہتر ہے؟ کیا چیز بہتر ہے ہمارے اندر؟ تو ہمارے پاس جو سمجھ میں آتا ہے، میں مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید سمپلی عقل کا کچھ حصہ ان کے پاس بھی ہونا چاہیے، مجھے یوں لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ نے، یہاں پہ شاید کم دیکھا ہو، وہاں بہت دیکھتا ہوں میں، کہ ہم کبھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی جانور سامنے آتا ہے، تو وہ جانور بھی ڈسیشن لے رہا ہوتا ہے کہ اس نے جانا یا نہیں جانا ہے. اگر کوئی عقل کا کوئی پیس کہیں سے کہیں تک نہیں ہے تو پھر ٹکراتا کیوں نہیں ہے ہمیشہ؟ وہ اپنے آپ کو بچا کیسے لیتا ہے پھر؟ کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے پاس بھی. لیکن ایک مسئلہ اس کے ساتھ ہے, جانور اپنی لائف کو آبجیکٹیو نہیں بنا سکتا. ہم اپنی لائف کو آبجیکٹیو بنا سکتے ہیں. جانور کے پاس یہ طاقت نہیں ہے اپنی لائف کے لیے کوئی ہائر آبجیکٹیو لے لے. جانور 1 کروڑ سال پہلے جو کر رہا تھا آج بھی وہی کرے گا. اللہ نے, خدا نمتان نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم اپنے لیے اچھے آبجیکٹیو بنا سکتے ہیں, اپنی زندگی کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ان آبجیکٹیو تک کیسے پہنچنا ہے. اب یہاں پر ایک رزلٹ سمجھ میں آتا ہے, اگر کسی کی لائف میں آبجیکٹیو نہ ہو تو وہ جانوروں سے نیچے ہے. پھر کسی کی لائف میں آبجیکٹیو نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ جانوروں سے نیچے ہے, کیونکہ جانور کا کوئی آبجیکٹیو بن جاتا ہے. اگر اس کی لائف کا کوئی آبجیکٹیو ہی نہیں ہے تو پھر تو معاملہ خراب ہو گیا. ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے, ہر انسان کی قیمت اس کے آبجیکٹیو کے اوپر ہے. اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آپ نے جانوروں کو دیکھ لیا ہے. ہم لوگ مختلف چینلز کے ذریعے سے, مختلف کتابوں کے ذریعے سے جانوروں کی عادتوں کو سمجھتے ہیں, جانور کیسے زندگی گزارتے ہیں. تو بعض جانور ڈومیننس کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ان کو اپنے گروپ کے اندر ڈومیننس چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے لڑتا ہے. اور اگر کوئی جانور اس کے سامنے آ جائے تو اس کو چیلنج لیتا ہے, اس کو ہراتا ہے یا خود ہارتا ہے, پھر وہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے اور یہ اس کے سامنے سر جھکاتا ہے. اگر کسی انسان کی زندگی کا آبجیکٹیو بھی یہی ہو کہ اس کو ڈومیننس چاہیے تو وہ اس جانور کی طرح ہے جس کی عادت یہی ہوتی ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو صرف کھانے پینے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. صبح کو نکلتا ہے, ایک جانور شکار کرتا ہے, پیٹ بھر لیتا ہے, خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے. پھر جب بھوک لگتی ہے ایک اور جانور شکار کرتا ہے, پیٹ بھرتا ہے, ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے. اگر کسی کی زندگی کا ہدف صرف جسم ہو تو وہ اس جانور کی طرح ہے. بعض جانور خواہشات کے لیے زندہ ہیں, اپنے میں نہیں معلوم جسم کی خواہشات کے لیے زندہ ہیں. اگر انسان بھی ایسا ہو اس کی قیمت بھی اس جانور کی طرح ہے. بس آبجیکٹیو نہ ہو تو جانوروں سے بھی نیچے ہے. آبجیکٹیو ہو اور آبجیکٹیو جانوروں کا طرح ہو تو اس جانور کی طرح ہے. کب انسان جانور سے اوپر آئے گا؟ جب اس کا آبجیکٹیو کوئی ایسا ہو جو جانوروں سے بہت اونچا چلا جائے. پھر صرف ایک ہی آبجیکٹیو ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیوریفائی کر کے کسی کمال تک پہنچانے کو آبجیکٹیو بنا لے. اگر یہ آبجیکٹیو نہیں ہے, آبجیکٹیو دنیا کی کوئی چیز ہے, یہاں مجھے پاور مل جائے, یہاں مجھے فیم مل جائے, یہاں مجھے اسٹرینتھ مل جائے, تو پھر یہ تو سب جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے, پھر وہ بات نہیں بن پائے گی. ہمیں انسان ہونے کے لیے اس آبجیکٹیو تک پہنچنا پڑے گا. اس کے لیے خدا نبتان نے سب کچھ ہم کو دیا ہے. میں ایک پوائنٹ سے شروع کروں گا اور اس کو اپنے ٹاپک کے نزدیک لے کر آئیں گے. ابھی جو آج میں کل کی بات کو بھی ملاتے ہوئے اور آج کے لیے ایک لنک کریٹ کرنے کے لیے کہوں گا, انسان کے اندر ایک بہت بڑی چیز عادت نام کر کے ہے, انسان کی عادت. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری جو برزخ میں شیپ بنے گی وہ جو ہم نے اوکیجنلی کوئی کام کیا اس پہ نہیں بنتی ہے, وہ بنتی ہے عادت کے اوپر. اب اس عادت کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں کس طرح کی چیز ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد و آل محمد بعجل فرجہ.
میں نے یہ جملہ بہت دفعہ سنا ہے, آپ نے بھی شاید اپنی زندگی میں اس کو نوٹ کیا ہو کہ کسی آدمی نے کوئی غلط کام کر دیا, کوئی بڑا غلط کام کر دیا جس سے زندگی کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا. مثال کے طور پر گھر والوں سے لڑ بیٹھا ہے, اپنی زندگی ختم کر دی اس نے, معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے. اس سے پوچھا کیوں ایسا ہوا تو کہتا ہے مولانا مجھے غصہ آ جاتا ہے, غصہ آ گیا معاملہ خراب ہو گیا, میرے بس میں نہیں تھا. صحیح ہے. اچھا یہ کیا ہو رہا ہے, ہماری عادتیں ہمارے فیوچر کو ڈیفائن کر رہی ہیں اور ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا. ہماری جو ہیبٹس ہیں یہ ہمارے فیوچر کو ڈیفائن کر رہی ہیں اس دنیا کے اندر بھی, اور جو کل میں نے کہا تھا تو وہ برزخ کے اندر بھی. یہ ہیبٹس بہت عجیب ہیں, یہ بالکل آٹو کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں, اس میں ہمارا کنٹرول بھی نہیں ہوتا, اور ان ہیبٹس کی وجہ سے ہمارا فیوچر بن رہا ہوتا ہے. یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ فیوچر خراب ہو رہا ہوتا ہے اور یہ سب ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. اور یہ تو یہاں پر ہے, اور وہ جو برزخ میں ہے, میں نے بتایا ساری شیپ انسان کی ان ہیبٹس کے اوپر بن رہی ہوتی ہے. بس اگر آپ کو اچھی عادت ہے تو یہ آپ کی لائف کا بہت بڑا ایسٹ ہے, اور اگر خدا نہ کرے کوئی بری عادت لگ گئی ہے, اب یہ بہت بڑی مصیبت لگ گئی ہے. میرا اپنا یہ خیال تھا کہ ہم لوگوں کو اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر یا اپنے تربیت کے نظام کے اندر, چونکہ اب ایجوکیشن ایک اور چیز ہے اور تربیت ایک اور چیز ہے, اور یہ ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل ہے کہ ہماری ایجوکیشن اور ہماری تربیت علیحدہ جگہوں کے اوپر ہو رہی ہے. اس کو ہمیں سمیٹنا پڑے گا کہیں نہ کہیں, اور یہاں پہ یہ کام ہو جانا چاہیے تھا اب تک کہ جہاں آپ کی ایجوکیشن ہو وہیں پر آپ کی تربیت بھی ہو رہی ہو. ہم نے اس کو دو علیحدہ جگہوں کے اوپر رکھا ہوا ہے, بلکہ ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں ایجوکیشن ہو رہی ہے وہاں کام اینٹی تربیت ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ہمارا بچہ پہلے اسکول جاتا ہے, وہ ایجوکیشن لینے جاتا ہے, اور اس ایجوکیشن کے ساتھ جو کچھ اس کو مل رہا ہوتا ہے وہ تربیت کے اگینسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس سے کہتے ہیں اب شام کو تم میرے ساتھ مسجد میں جانا, صبح تک جو تم کو سکھایا غلط غلط وہ میں تمہارے دماغ سے نکلواؤں گا. اب صحیح ہے, اب وہاں وہ پانچ دن جائے گا, یہاں یہ ایک دن آئے گا. کون جیتے گا یہ اللہ جانتا ہے. وہ جیتے گا جس کے پاس وہ روزانہ 6 گھنٹے جا رہا ہے, یا یہ جیتے گا جس کے پاس اگر وقت ہوتا ہے تو وہ 1-2 گھنٹے کے لیے آتا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں صحیح کرنا تھا. اور کچھ چیزیں سننے میں آ رہی تھیں کہ شاید یہاں پر بھی کوئی ایجوکیشن کے لیے کوئی بندوبست ہونے والا تھا, لیکن نہیں معلوم مجھے ابھی اچانک میرے دماغ میں آ گیا کہ ہوا یا نہیں ہوا, لیکن یہ کبھی نہ کبھی کرنا پڑے گا آپ کو. بس میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی عادتوں کے لیے کوئی پروگرام بنا لیتے کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ عادتیں آ جائیں, اور وہ عادتیں مثال کے طور پر جو غلط عادتیں انسان کی وہ اس کے اندر سے نکال دی جائیں. اگر اب تک کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے تو میں کم سے کم ایک جگہ کو آپ کے سامنے پوائنٹ کروں گا, اس کام کو صحیح کرنے کی کوشش کر لیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اب یہ جو کام کہہ رہا ہوں تھوڑا سا تیزی سے کہوں گا تاکہ اس کے اوپر ہمارا زیادہ وقت نہ لگے, ہم ٹاپک کے اوپر زیادہ ٹائم دے سکیں. آپ کبھی موقع ملے اپنا جائزہ لیں, اپنا انالیسس کریں, اپنے آپ سے ایک بات پوچھیں, کیا میرے اندر کوئی ایسی عادت ہے جو میرے اطراف میں جو سنسیئر لوگ ہیں ان کو بری لگتی ہے؟ میں اچھا آدمی ہوں فرض کر لیتے ہیں, میرے ساتھ میرے پاس بہت ساری اچھائیاں ہیں, کیا میرے اندر کوئی ایسی عادت ہے جو میرے سراؤنڈنگ میں سنسیئر لوگ ہیں انہیں اچھی نہیں لگتی ہے؟ اگر ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ لیں دوسروں سے, اگر ہے تو اس سے سب سے پہلے جان چھڑا دیں, باقی آپ بعد میں چھوڑیں نہ چھوڑیں, اس کو سب سے پہلے چھوڑ دیں. میں نے کیا کہا آپ سے, اپنا انالیسس کریں. مثلا ظاہر ہے میں بھی ایک فیملی چلا رہا ہوں, میرے بھی بچے ہیں, میں بھی ماں باپ کے ساتھ ہوا, بھائی ہوئے میری, بہنیں ہوئیں, جو کچھ بھی ہے میں ایک فیملی کے اندر رہتا ہوں. ان لوگوں کو میری کوئی عادت بری لگتی ہے کیا؟ اگر ان سے کوئی کوشچن کرے یہ آدمی کیسا ہے, اچھا آدمی ہے, کوئی ایسی چیز ہے اس کے اندر یہ نہ ہو تو بہت اچھا ہو جائے, تو وہ بےچارے کہیں گے کہ اگر اس میں یہ مسئلہ نہ ہوتا نا تو یہ بہت اچھا ہو جاتا. اچھا وہ آپ سے کہیں گے کیا؟ اگر آپ نے گراؤنڈ اچھا بنایا ہوا ہے تو آپ سے بھی کہہ دیں گے, موسٹ پروبیبلی نہیں کہیں گے, زیادہ تر ایسا ہے کہ نہیں کہیں گے. لیکن اگر آپ ان سے اصرار کریں گے کہ نہیں میری ایک خرابی بتاؤ, اچھا جب آپ یہ کوشچن کریں گے تو آپ کے اندر ایک خوبی آ چکی ہوگی, وہ کیا خوبی ہوگی؟ ہمبلنس. اور اگر آپ یہ کوشچن نہیں کر پا رہے اس کا مطلب ہے ایک برائی آ چکی ہے, تکبر. میں اس سے نہیں پوچھ پا رہا کہ میرے اندر کیوں, میں اتنا اکڑا ہوا انسان ہوں کہ میں اپنے ساتھ چلنے والوں سے یہ کہہ نہیں پا رہا کہ میرے اندر کوئی برائی ہے کیا. تو آپ کہیں نہ کہیں کوشش کریں, اپنے آپ سے پوچھ لیں, اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں سے پوچھیں, ان سے پوچھیں کیا میرے اندر کوئی خرابی ہے, کوئی خرابی ہے جو اگر میرے اندر نہ ہو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اچھا ممکن ہے وہ 5 خرابیاں بتائیں, اب آپ کیا کریں, ان میں جو سب سے فنڈامنٹل ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ زیادہ عمر کے ہیں تب بھی یہ کر لیں, بیچ کی عمر کے ہیں کم عمر کے ہیں تب بھی یہ کام کر لیں. کیوں؟ بری عادتوں میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے، یہ کبھی نہ کبھی انسان کو تنہا کر دیتی ہے. ایک وقت آتا ہے جب ہمارے جو اطراف میں لوگ ہوتے ہیں وہ ہم سے تھک جاتے ہیں. کب تھکتے ہیں یہ لوگ؟ جب ہم لوگ کمزور ہوتے ہیں. جب ہم کمزور پڑتے ہیں تو ان کو اچانک یاد آ جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی تھی، اور جب ہم طاقتور ہوتے ہیں تو ان کو یاد رہتا ہے کیا؟ نہیں، اس وقت برداشت کرتے ہیں. تو جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے سامنے والوں کی کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اس وقت ان کو یاد آتا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے. اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آئے کہ میں کمزور پڑوں اور ان کو یاد آئے کہ اس کے اندر کیا کیا خرابی ہے، میں اپنے طاقت کے زمانے میں ان سے پوچھ لوں میرے اندر کیا کیا خرابی ہے، اس کو صحیح کر لوں، اس وقت پھر یہ میرے ساتھ بھی چلیں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.
محمد و آل محمد و اجل فرجہم.
اس چیپٹر میں ایک پوائنٹ کا اضافہ اور ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بری عادت کو چھوڑتے کیسے ہیں. بری عادت چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. یعنی اگر مجھ سے کوئی کہے دنیا کے سخت ترین کاموں میں سے ایک کام، تو میں کہوں گا بری عادت چھوڑنا، یہ بہت مصیبت کا کام ہے. اس کا مجھے ایک طریقہ کار سمجھ میں آیا ہے. کسی کو بری عادت اگر چھوڑنی ہے، میرے خیال میں یہ طریقہ بہتر طریقہ ہے. وہ کیا کرے؟ مجھے جب ہم لوگ طالب علم بنے تو ہمارے کچھ اساتذہ یہ کہتے تھے، کچھ دوست احباب یہ کہتے تھے کہ مثلا اگر تم کو کوئی غلط عادت چھوڑنی ہے تو اپنے اوپر یہ باؤنڈ کر لو کہ جب فلاں کام کرو گے تو اتنا پیسہ صدقے میں دو گے. تو وہ صدقے میں دینے کی وجہ سے تمہارا صدقہ بھی جائے گا اور اس سے بری عادت بھی چھٹے گی، اور وہ جو پیسے کی محبت ہے نا وہ تم سے کہیں نہ کہیں صحیح کروا لے گی. اچھا، مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا اب پہلے لگتا تھا، اب نہیں لگا. اب مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا نہیں لگا، چونکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا چلو میں پیسے دے دیتا ہوں، میری عادت پھر بھی چلتی رہے گی. اب مجھے ایک اور چیز سمجھ میں آئی ہے. یہ جو اب پوائنٹ سمجھ میں آیا ہے، اس کو میں نے بہت جگہ آزمایا ہے. چونکہ ہمارے پاس دوست احباب کچھ پوچھنے والے آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایکسپیرئنس کرنے کے لیے بہت زیادہ گراؤنڈ بن جاتا ہے، اپنے اوپر بھی دوسروں کے اوپر بھی. تو ایک اور طریقہ کار سمجھ میں آ جائے، یہ مجھے لگا بہت پازیٹیو ہے. وہ کیا ہے؟ مثلاً آپ نے کسی بری عادت کو چھوڑنا ہے. فرض کر لیتے ہیں یوں ہی میں کہہ رہا ہوں، مثلاً میں نے سوچا ہے کہ بھائی میں جب بھی شاؤٹنگ کروں گا یہ میری غلط عادت ہے، مجھے اس کو چھوڑنا ہے، میں کسی کے اوپر چیخوں گا نہیں. اچھا، اس کو چھوڑنے کے لیے کیا کروں؟ اپنے لیے طے کر لوں جب بھی وہ غلط کام کروں گا کوئی عبادت کروں گا سزا میں. صدقہ نہ دیں، پیسہ نہ دیں، کیا کریں؟ عبادت کریں. بس اپنے آپ کو باؤنڈ کر لے، اگر میں شاؤٹنگ کی دو رکعت نماز استغفار کی پڑھوں گا، اگر میں نے فلاں کام غلط کیا، مثلا کوئی بچہ مجھ سے کہتا ہے مولانا میں چاہتا ہوں میری نماز قضا نہ ہو لیکن قضا ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ تو میں اس سے کہتا ہوں تم اپنے لیے طے کر لو کہ جب بھی میں نماز قضا ہوئی خدا نہ کرے میں زیارت عاشورہ پڑھوں گا. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زیارت عاشورہ نارملی نہیں پڑھے گا، قضا پہ ہی پڑھے گا. نہیں، نارملی بھی پڑھے گا، اس کو نہیں کہہ رہا ہوں. تو قضا کرے تو ضرور پڑھ لے. اچھا، فائدہ کیا ہوگا؟ اور فائدہ ایک عجیب سی بات ہے، فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان کو یہ سوچنا ہوگا یہ کام کراؤں تو یہ وہ کرے گا. شیطان کو درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل.
وہ ہمیشہ ہم کو پھنساتا ہے نا، ہم اس کو پھنسائیں گے. دیکھ لے تھی گمراہ کرنا ہے تو اگر تھی گڑبڑ کی میرے ساتھ تو میں پھر وہ کروں گا. اور پھر شیطان بہت ماسٹر ہے، پھر وہ فوراً دیکھتا ہے کہ یہ جو اس نے وہ کام کر لیا نا تو وہ تو پھر بہت ہی کام خراب ہو جائے گا، پھر وہ اس سے آپ کے تھوڑا سا جان چھوڑ دے گا. ایک ایسے ہی واقعہ ذہن میں آ گیا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، پچھلے سال بھی شاید بتایا ہو نہ بتایا ہو. وہ کہتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا تھا، صبح کی فجر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا، بڑا تیار ویار ہو کے گیا بیچارہ. وہ ایک جگہ کے اوپر پانی پڑا ہوا تھا، بارش کا پانی، نجس پانی، وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے، وہ اس پانی کے اندر گر جاتا ہے. پانی کے اندر گرتا ہے، کپڑے نجس ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے نجس ہوں گے، اب میں نماز نہیں پڑھوں گا، اب میں نماز مسجد میں نہیں پڑھ سکتا، اب میں گھر جاتا ہوں، گھر میں بدلوں گا کپڑے، گھر میں پڑھوں گا. گھر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے ابھی ٹائم باقی ہے، تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، کپڑے چینج کرتا ہوں، دوبارہ چلا جاتا ہوں. کپڑے چینج کرتا ہے، دوبارہ جاتا ہے، دوبارہ اس جگہ جا رہا ہوتا ہے، پھر وہیں سے گزر رہا ہوتا ہے، پھر سلپ ہو جاتا ہے، پھر سلپ ہوتا ہے، دوبارہ گر جاتا ہے. دوبارہ گرتا ہے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آج میرے مقدر میں نماز نہیں ہے، مسجد میں نہیں ہے، میں گھر جاؤں گا، گھر جا کے پڑھ لیتا ہوں. گھر آتا ہے دیکھتا ہے کہ چلو آج میں دوبارہ چلا ہی جاؤں. اب دو دفعہ جانے کا کر چکا ہے، تیسری دفعہ نکلتا ہے، تیسری دفعہ نکلتا ہے پھر وہیں اسی اسپاٹ پہ پہنچتا ہے جہاں بار بار گر رہا تھا، تو دیکھتا ہے ایک آدمی ایک لیمپ لیے کھڑا ہوا ہے. تو وہ جب نزدیک آتا ہے نا تو وہ جو لیمپ لیے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی کیئرفل، اب نہیں گرنا. تو وہ کہتا ہے کہ بڑا بہت شریف آدمی ہے جو کوئی بھی لیمپ لے کے کھڑا ہوا ہے. تو وہ اس سے کہتا ہے تو بہت اچھا اللہ کا اچھا بندہ ہے جو میرے لیے اتنا کیئر کر رہا ہے. تو کہتا ہے نہیں بہت اچھا بھی نہیں ہوں، میں شیطان ہوا. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو آج تک اچھا نہیں سنا تھا کہ شیطان اتنا اچھا ہو جائے کہ بھائی لیمپ لے کے بھی کھڑا ہے. تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم شیطان کیسے، تو پھر لیمپ کیوں لیے ہوئے ہو، بچا کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ جو پہلی دو دفعہ گرایا تھا نا وہ بھی میں نے گرایا تھا. تو کہتا ہے ابھی آج دنیا میں عجیب کام ہو رہے ہیں کہ پہلے تو نے دو دفعہ گرایا، اب نہیں گرا رہا، اور اب کے لیمپ بھی لے کے کھڑا ہے کہ میں نہ گروں اور مسجد جاؤں. تو کوئی شیطان نہیں دیکھا تھا آج تک جو مسجد کا راستہ صاف کر رہا ہوں. کہنے لگا نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، جب میں تجھ کو پہلی دفعہ گرایا اور تو کھڑا ہوا گھر گیا اور تو نے کہا میں واپس آؤں گا اللہ کے گھر، تو اللہ نے تیرے آدھے گناہ معاف کر دیے. پھر میں نے تجھ کو دوسری دفعہ گرایا، تو گھر گیا، تو نے کہا میں کپڑے بدلوں گا پھر واپس آؤں گا، اللہ نے تیرے باقی گناہ بھی معاف کر دیا، ابھی تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے. اب میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں تجھے پھر گراؤں اور تو پھر گیا تو خدا قیامت تک کے تیرے سارے ہونے والے گناہ بھی معاف کر دے گا، تو میرا تیرا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا پھر. اس لیے میں ابھی لیمپ لے کے کھڑا ہوں کہ ابھی گرنا نہیں، سیدھے سیدھے مسجد میں چلے جاؤ. درود بھیجو محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل رجعہ. یہ شیطان کسی پیسے سے نہیں مانتا ہے، یہ شیطان صرف عبادت سے اس کی ناک رگڑی جاتی ہے، عبادت سے اس کی ناک رگڑتی ہے. تو آپ نے کوئی بری عادت چھوڑنی ہے، عبادت کی پینلٹی لگاؤ، عبادت کی پینلٹی لگاؤ، اس عبادت کی پینلٹی سے آپ اپنی بری عادت کو کنٹرول کر پائیں گے. یہ اس سلسلے میں بات ختم ہوئی. اب ایک بات سوچیں، اب کبھی آپ اس کے ریزلٹ میں اپنی کوئی نہ کوئی عادت ضرور پکڑ لیجیے گا، ایک کوئی عادت امپروو کرنے کے لیے اپنے آپ کو پکڑ لیجیے گا. ہمیں مسلسل امپروومنٹ کرنی ہے نا، اپنی کوئی ایک عادت پکڑیں جس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر رول یہی بنائیں کہ اگر دوبارہ کیا تو میں عبادت سے اپنے آپ کو سزا دوں گا. اچھا یہ تو ابھی بات ہو گئی، عادت چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب ایک بات سوچیں، ایک آدمی کو عادت پڑے کتنا سخت ہے، اور اگر سوسائٹی کو عادت پڑ جائے اوہ اب بہت سخت ہے. اب اس برائی کو چھڑانے کے لیے جو سوسائٹی میں آ جاتی ہے پھر نبی چاہیے ہوتا ہے، عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. پھر یا نبی آتا ہے یا نبی کا جیسا کوئی آتا ہے جو اس کام کو کروانے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر عادت پینیٹریٹ کر جائے کسی سوسائٹی کے اندر، اس وقت اس کو چھڑانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس وقت پھر خون دینا پڑتا ہے، اس وقت پھر جان دینی پڑتی ہے. یہ وہ مشکل تھی جو سید الشہداء کے زمانے میں تھی، لوگوں کے اندر بری عادتیں آ گئی تھیں، وہ بری عادتیں پینیٹریٹ کر گئی تھیں، اتنی پینیٹریٹ کر گئی تھیں کہ ان کے اندر غیرت ختم ہو گئی تھی. دین کے اندر ایک چیپٹر ایسا ہے جو بہت ہی عجیب ہے، اور اگر آپ نے اس کے اندر ذرا سی مسٹیک کی آپ کو بہت سالوں بعد پتا چلے گا کہ معاملہ خراب ہو چکا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر،
صلی علی محمد و آل محمد و عجل رجا.
یہ کوئسچن ہر چند سال کے بعد ریفریش ہو کے دوبارہ آ جاتا ہے، یہ کوئسچن آتا ہے کچھ سال کے بعد ریفریش ہوتا ہے پھر دوبارہ آ جاتا ہے. کوئسچن یہ ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے ممبر اور ممبر کے ساتھ مثلا ایک طریقہ کار، کوئسچن بار بار یہ آتا ہے کیا یہ ضروری ہے؟ یہ ہر سال کے بعد آتا ہے، چند سال گزرتے ہیں، کبھی ایک جگہ پہ آئے گا پھر اس کو کاؤنٹر کرو تھوڑا سا، پھر دوبارہ کہیں اور سے آئے گا، پھر دوبارہ کہیں اور سے آئے گا. کوئسچن کیا ہے؟ کوئسچن یہ ہے کہ بھئی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ مونولوگ ہے، ٹھیک ہے، مونولوگ ہے. آج کل دنیا کے اندر انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، انٹریکٹیو ڈسکشنز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ آڈیو ویژول ایفیکٹ کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ پروجیکٹرز لگا رہے ہوتے ہیں، پریزنٹیشنز دے رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ جو مجلس ہے اس کے اندر نہ کوئی آڈیو ویژول افیکٹ ہے اور نہ اس کے اندر انٹریکٹیو ہے, یہ مونولاگ ہے. اوپر بیٹھ کر آپ نے مونولاگ کر لیا, کوشچن کیا بار بار آتا ہے, اس کو چینج نہ کر لیں. کوشچن آتا ہے اس کو چینج کر لیں. اچھا اب ابھی میں پوچھتا ہوں چینج کریں تو کیا کریں, تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ جو ممبر تھا یہ اس لیے تھا کہ آپ تھوڑا سا اونچا ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں, تو ابھی تو ہر طرف یہ اسکرینز لگی ہوئی ہیں, ابھی کیا ضرورت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو انٹریکشن نہیں کر سکتے, تو ابھی آپ ایسا کریں کہ آپ ممبر پہ نہ بیٹھیں, آپ میز کرسی پہ آ جائیں. دو باتیں. نمبر تین, آپ کوئی پریزنٹیشن نہیں دے رہے, آپ ایک پریزنٹیشن بھی ساتھ دے کر آؤ, صحیح ہے, آپ پریزنٹیشن دے دیا کرو. تین باتیں ہو گئیں. اچھا ابھی میں ووٹنگ نہیں کر رہا ہوں کہ کتنے لوگ فیور میں کتنے لوگ اس کے اگینسٹ ہیں, لیکن میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں, اپنے طور پہ اپنے ذہن پہ سوچے گا تاکہ آپ کو بھی تھوڑی پریکٹس ہو جائے, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, چینج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, ایسی اپنے ذہن کو سوچ لوں. میں نہیں کہہ رہا ہاں نہ کچھ نہیں, میری اوپینین یہ ہے نہیں ہونا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے. اچھا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں میں معتقد نہیں ہوں کہ ممبر کو بہت اونچا ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں بس اتنا ہونا چاہیے کہ نظر آ جائے, بس اتنا ہونا کافی ہے, ٹھیک ہے. ہاں کیوں چینج نہیں ہونا چاہیے؟ چونکہ مجھے ایک بات پتا ہے, اگر آپ دین میں سے تقدس احترام نکال دیتے ہیں پھر دین تقریباً ختم ہو جاتا ہے. یہ دین چلائے احترام کے اوپر. اچھا اس دین کے اندر احترام ایک معاملہ ہے, اور ایک اور بہت بڑا معاملہ اس دین کے اندر, اور وہ ہے سمبلز, جس کو ہم سمبولزم کہتے ہیں. یہ ممبر ایک علامت ہے, چیئر میں وہ نہیں ہے. آپ کو لکڑی ہے, آپ کو کپڑا ہے, یہ میں بھی قبول کروں گا کہ اوریجنلی لکڑی ہے لیکن کپڑا ہے, لیکن یہ لکڑی اور کپڑا جب ممبر کی صورت میں ہوتا ہے تو سیکرڈ ہے, پھر سیکرڈ ہے. میں دین میں سے یہ سیکرڈنیس ختم نہیں کر سکتا, میں رسک نہیں لوں گا. 1400 ایئرز اس پیٹرن نے کچھ پے کیا ہے, اس کو نکالنے کے بعد اس 1400 ایئرز کی ٹریڈیشن کو توڑوں اور ایک نئے کو ایکسپیرینس کروں, دیکھوں وہ دے گا یا نہیں دے گا, اس کا تصور کرنا بہت خطرناک ہے. اچھا یہ ایک اور بات ہے کہ ہم نے باہر سے دیکھ لیا ہے کہ وہ یہ نہیں دے رہا ہے, وہ یہ نہیں دے رہا ہے. مثال کے طور پر آپ اس سارے پیٹرن کو چینج کر لو, آپ بھی کیوں زمین پہ بیٹھے ہو بھائی؟ کوئی چیئر پہ بیٹھتا ہے مجبوری کی وجہ سے بیٹھتا ہے, جس کو مجبوری نہیں ہے وہ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. آپ کیوں زمین کے اوپر بیٹھے ہو؟ آپ بھی بیٹھو چیئر پہ, قبول ہے نہیں ہے قبول, تو پھر مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں چیئر پہ بیٹھوں؟ بھائی تم کو قبول نہیں ہے کہ تم اپنا پیٹرن چینج کرو, تو مجھ سے کیوں کہتے ہو کہ میں اپنا پیٹرن چینج کروں؟ مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ فرش سے اٹھ کر کرسی پہ گئے پھر وہ بات نہیں ہے. مجھے بھی پتا ہے میں ممبر سے نکل کے کرسی پہ گیا پھر وہ بات نہیں ہے. میں یہ رسک نہیں لوں گا, سیکرڈنیس چاہیے ہمیں. اچھا یہ جو دنیا کے اندر اس کے اینٹی کام کرنے والے ہیں, وہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, تین چار دن پہلے بتایا, وہ مینڈک والی مثال, وہ گریجولی سلولی گریجولی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پہلے دن سے نہیں کہتے ہم سیکرڈنیس لینے کے لیے آئے ہیں, اس کی سینکٹیٹی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ یہ نہیں کہے گا. وہ پہلے دن یہ کہے گا اس کی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے یہ چھوٹا سا چینج کر لو. اچھا اگر میں ہوشیار نہیں ہوا تو میرا وہ جو فاؤنڈیشن تھا وہ اسی چھوٹے سے چینج کے اندر ہاتھ سے نکل جائے گا, یا آہستہ آہستہ نکل جائے گا. ابھی بہت ہوشیار ہونا پڑتا ہے. وہ یہ کہ بھائی ماڈرنائزیشن کے کوئی اگینسٹ نہیں ہے, دس از ماڈرنائزیشن, ہم نے ایک نئے ٹول کو یوٹیلائز کیا جو پہلے ہمارے پاس نہیں تھا, ہم نے مائک اسپیکر کو یوٹیلائز کیا کہ ہمارے پاس پہلے نہیں تھا, اس ماڈرنائزیشن کو ہم نے اپنے کام کے اگینسٹ نہیں دیکھا, اس کو یوٹیلائز کر لیا. ماڈرنائزیشن یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ کو استعمال کر لیا جو آپ پہلے استعمال نہیں کر رہے تھے, آپ ٹولس اور انسٹرومینٹس کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن سمبلز میں اور پروسیجرز کے اندر آپ یہ کام نہیں کریں. اگر آپ نے کام کیا آپ کی کچھ بیسکس آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کی سیکرڈنیس ختم ہو جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.
سید الشہداء کے زمانے میں جو دین کے دشمن تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دین کے اندر سے وہ تقدس نکال دیا. اچھا دین میں سے تقدس کیسے نکالتے ہیں؟ رسپیکٹ جو اس کی ایک بہت اعلیٰ بہت بڑے لیول کی رسپیکٹ ہوتی ہے, اس رسپیکٹ کو نکالتے کیسے ہیں؟ اچھا اس سے پہلے کہ میں کہوں ایک اور بات پوچھوں گا, اور اس کو بھی میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی ہم لوگ کریکشن کریں. ہم لوگوں سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جو دین کے دشمن تھے اس زمانے میں اسپیشلی, چلو پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں, آج کے زمانے میں جو دین کے دشمن ہیں یہ بے وقوف ہیں یا ہوشیار ہیں؟ چلو اللہ کا شکر ہے سب نے مان لی بات کہ بھئی آج کے زمانے میں جو دین کا دشمن ہے وہ بے وقوف نہیں ہے. مثلا اب ہوشیار لوگ ہیں جو دشمنی کر رہے ہیں, پلانرز ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹاپ کلاس کے پلانرز ہیں, پانچ سال دس سال کی بات نہیں کرتا ہے, کم از کم اسٹریٹجک جاتا ہے, پچیس سال کی بات کر رہا ہوتا ہے, پچیس تیس سال کی ایک پلاننگ کرتا ہے. میں نے بتایا انگلینڈ کے اندر 1954 تک جو چیز کرائم تھی, ڈس ریسپیکٹ تھی, شیم تھی, وہ اب ڈگنیٹی ہے. تو اس نے 50-60 سال کی تو پلاننگ کی ہوگی کہ اس کے بعد جہاں تک یہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے. تو وہ جو دین کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے وہ بہت بڑا پلانر ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اس کے اوپر ضرور دیکھیے گا, جب بھی کوئی کسی قوم کے اگینسٹ پلاننگ کرے گا, میرا اپنا یہ خیال ہے اگر ہوشیار ہوا اور اس کے پاس ٹائم ہوا تو وہ اسکول کے سلیبس سے شروع کرے گا, وہ پرائمری اسکول کے سلیبس سے شروع کرے گا. میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں, اس ٹائپ کی باتیں آپ کو سننے کی شاید عادت نہیں ہوگی لیکن میں ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں, جس کو برا لگے اس سے پہلے سے ہی معذرت, اس بارے میں دس بستہ کی ضرورت نہیں, تھوڑی سی معذرت بھی کافی ہے. اس میں یہ ہے کہ 1914 کے بعد امریکہ میں فورن پالیسی میں ایک ٹرن آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا کے دوسرے ملکوں کے اوپر بھی باقاعدہ قبضہ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ان کی پبلک تیار نہیں تھی, تو جو لیگ آف نیشن تھا اس کا ووٹ پاس نہیں ہو سکا. تو ان کے جو بہت بڑے لوگ تھے وہ جمع ہوئے, انہوں نے کہا یہ کیا ہوا کہ ہم نے تو سوچا تھا پوری دنیا پہ قبضہ کریں گے اور لیگ آف نیشن کا ووٹ بھی پاس نہیں ہوا, جو بعد میں جا کے یونائٹڈ نیشن بنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. تو انہوں نے ایک سادہ سا کام کیا, انہوں نے کیا کیا کہ امریکہ کے اندر سوشل اسٹڈیز اور ہسٹری کی جو ٹیکسٹ بکس تھیں ان کو چینج کیا. آپ اپنی ہسٹری کی ٹیکسٹ بکس کو اگر چینج کر لیں, آپ کی قوم کی پوری مینٹیلٹی چینج ہو جائے گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی مینٹیلٹی چینج ہو چکی ہے. یہ بہت عجیب ہے. ایک مثال اور دے دوں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے یہ ٹیکسٹ بک کا ایشو کتنا خطرناک ہوتا ہے, اور ہم دونوں ہاتھوں سے اپنے بچے کو ان کے حوالے کر رہے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم کیوں یہ کرتے ہیں, کہ کس یعنی کس اطمینان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. یہ مثال پھر تھوڑی سی عجیب لگے گی اور مجھے اپنے بات کے اوپر واپس آنا ہے, میں اس سے لنک کے اندر ہوں, میں باہر نہیں گیا ہوا. 1960s میں میرا اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز کے اندر تھا. 1960s میں ایک پولیٹیکل سائیکالوجسٹ تھا, اس نے ایک چھوٹا سا کام کیا, اس نے ایک ریسرچ ورک کیا 60s میں. اس نے ایران میں پرشین پڑھانے کی جو بکس تھیں کلاس 1-5 فار ایگزامپل, اور ٹرکی میں ٹرکش لینگویج پڑھانے کی جو بکس تھیں کلاس 1-5 پرائمری کی, وہ اس نے لی. یہ آدمی امریکہ میں بیٹھا رہا, یہ کبھی ایران نہیں آیا تھا, اس کو پرشین بھی نہیں آتی تھی, یہ کبھی ٹرکی نہیں گیا تھا, اس کو ٹرکش بھی نہیں آتی تھی. اس نے ٹرکش لینگویج سکھانے کی بکس لی 1-5 فار ایگزامپل, پرشین سکھانے کی بکس لی 1-5, ان کو امریکہ میں لے کے آ گیا, امریکہ میں لا کر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروا لیا. ٹرانسلیٹ کروانے کے بعد اپنی پولیٹیکل سائیکالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس نے دونوں قوموں کے بارے میں 60s میں ایک پریڈکشن کی. اس نے پریڈکشن کی کہ ایران میں ایک انقلاب آ سکتا ہے, ٹرکی میں نہیں آ سکتا. ہاؤ اٹ ہیپن, یہ کبھی ٹرکی نہیں آیا تھا, یہ کبھی ایران نہیں آیا تھا, نہ اس کو پرشن آتی تھی, نہ اس کو ٹرکش آتی تھی. اور اس نے کس چیز کو دیکھ کر پریڈکٹ کیا تھا؟ صرف لینگویج کی بکس کو دیکھ کر. کیوں؟ اس نے یہ بات ثابت کی تھی کہ لینگویج کی بکس کلچر کو چینج کر سکتی ہیں, کسی بھی قوم کی مینٹیلیٹی کو چینج کر سکتی ہیں. اچھا ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ اسلامیات تو ہم اپنی والی پڑھا لیں گے نا, باقی سب صحیح ہے. کتنے سکون سے. وہ ہماری قوم کے بچوں کی ذہنیت بنا رہے ہیں اور ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں نماز میں نے سکھا لی یا نہیں سکھائی. مینٹیلٹی وہ بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, میں ایجوکیشنسٹ ہوں ایک ٹائپ کا, میرے پاس میں نے پڑھانے کا بھی ایکسپیرینس ہے. میں مزے میں کہتا ہوں کلاس سکس سے لے کے ماسٹرز تک سارے لیولز کو پڑھایا ہے, بہت ساری جگہوں پہ پڑھا لیا. اپنا میرے پاس ایک اسکول بنانے میں ساتھ دیا, دوستوں کے ساتھ مل کے اسکول بنایا. اس سال کی ایڈمیشن ملا کے تقریباً 1000 اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر. میں صرف ایک دعویٰ کرتا ہوں, کہتا ہوں اسکول تم اپنے پاس رکھو, ٹیچرز تم لاؤ, سلیبس تم لاؤ, سب کچھ تم کرو, مجھے صرف نوٹس بورڈ دے دو. میں بچے بنا نہیں سکا, بگاڑ ضرور لوں گا. صرف نوٹس بورڈ مجھے دے دو, میں بچے بگاڑوں گا. ایسے بگاڑوں گا تم اپنے ٹیچر, سلیبس, مینجمنٹ کسی چیز کے ذریعے ان کو نہیں سنبھال پاؤ گے. میں بگاڑ دوں گا صرف کس چیز سے, نوٹس بورڈ سے. یہ کام ہو سکتا ہے. اب آپ یہ بتائیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں, اور قوم کو بگاڑنے کے کتنے انسٹرومنٹس ہم نے دوسروں کو دیے ہوئے ہیں کہ تم آؤ مزے سے بگاڑو. اور یہ وہ کام ہے جو وہ کر سکتے ہیں. تو وہ سمپل پلاننگ کریں گے, سمپل پلاننگ کریں گے. اس کو میں اپنے لیے کہتا ہوں, یہ اس کو میں کہوں گا دس از سوشل انجینئرنگ. وہ سوشل انجینئرنگ کریں گے, سوشل انجینئرنگ کریں گے, مائنر چینجز ادھر سے ادھر کریں گے جس کو آپ دیکھ بھی نہیں پائیں گے کہ ہوا یا نہیں ہوا ہے. اور 20 سال بعد آپ کا فیوچر چینج ہے. وہ ماسٹرز ہیں اس کام کے, وہ ماسٹرز ہیں اس کام کے, بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. مثلا ایک بہت آسانی سے ایک کام, دین کی سینکٹیٹی کو, دین کے سیکرڈنیس کو ختم کرنے کے لیے بہت آسان ایک کام ہے. وہ کیا کریں گے, وہ اس کے اوپر جوکس بنوائیں گے. آپ خود ایس ایم ایس فارورڈ کرو گے, آپ خود ای میل فارورڈ کرو گے. اچھا آپ کیوں فارورڈ کرو گے, آپ کہو گے ایسی ہنسی کی بات تھی میں نے کر دیا. اب دیکھو انہوں نے سب کانٹیننٹ میں کم از کم کیا کیا. آپ میں سے کچھ کا بیک گراؤنڈ شاید سب کانٹیننٹ ہوگا اور کچھ کا ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا, لیکن جن کا بیک گراؤنڈ ہے, مثال کے طور پر کبھی اپنے آپ سے پوچھا یہ ملا نصیر الدین آیا کہاں سے؟ اچھا ملا نصیر الدین کی کبھی کوئی پکچر دیکھو, ایگزیکٹلی ہمارا عالم ہے. کس نے بنایا؟ اپنے ملک کے اندر جا کر دیکھو فلاسفرز کے لطیفے کتنے ہیں. اچھا اگر کسی ملک کے اندر فلاسفر پاگل ہے تو کوئی فلاسفر بنے گا؟ اچھا فلاسفر نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, قوم کے اندر سوچنے سمجھنے کا کام ختم ہو جائے گا. باقی تو سب کوئی مسئلہ نہیں, باقی سب لیبر ہیں, وہ چلتے رہیں گے. اتنی آسانی سے کیا کرنا ہے؟ صرف ایک کام کرنا ہے, مثلا 3-4 بندے لو جن کی لینگویج کے اوپر بہت اچھی گرپ ہو, ان سے کہو بھائی 2-4 لطیفے بناتے رہو ہر روز, پیسے دیں گے ہم تم کو پیسے دیں گے, ہر روز لطیفے بناؤ. وہ لطیفے بناتا رہے گا, ان لطیفوں کو ای میل, ایس ایم ایس, فلاں فلوں کے ذریعے سے معاشرے کے اندر فلوٹ کرتے رہو. وہ لطیفے باقی اپنا سارا کام خود کر لیں گے. دین کی سینکٹیٹی کو یہ چند لطیفوں سے ختم کر لیں گے اور ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ کیا ہو گیا. اس کو میں کہہ رہا ہوں, پھر دوبارہ آپ نے خود کہا کہ دین کا دشمن بہت مکار ہے, بہت مکار ہے. اچھا آج کا تو مکار ہے, اب ایک اور بات پوچھوں گا, 1400 ایئرز بیک مکار تھا یا بیوقوف تھا؟ ہاں اس کو ہمارا ذہن نہیں مان پاتا. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں آج کا دشمن تو بہت مکار ہے, اس زمانے میں جو دین کا دشمن تھا نا وہ ایسے ہی کوئی بیوقوف سے لوگ تھے. مثلا فرض کرو کوئی کہے یزید ابن معاویہ بیوقوف انسان تھا, ابھی کوئی کہے گا کہ عبید اللہ ابن زیاد بھی بیوقوف انسان تھا؟ زیاد ابن ابی کا بیٹا بیوقوف انسان تھا عبید اللہ ابن زیاد؟ عمر ابن عاص بیوقوف انسان تھا, فاکس آف عرب تھا اس کا ٹائٹل, وہ بیوقوف آدمی تھا. ان میں کوئی بیوقوف نہیں ہے, ٹاپ کلاس کے پولیٹیشین سے اپنے ٹائم کے, جو کام کر رہے تھے بالکل پریسائز ٹارگٹ کے اوپر مارنے کے لیے کرتے تھے. اور اگر یہ اتنے ایکسپرٹس نہ ہوتے تو 50 ایئرز کے اندر اندر اللہ کے رسول کا جس کا نام لے رہے تھے اس کا نواسا کربلا میں کیسے شہید کر لیا؟ پھر ایکسپرٹس تھے, دین کو ختم کرنے کے ایکسپرٹس تھے. ان کو پتا تھا ہم نے اس قوم کے انسٹرومنٹس میں کیا ڈالنا ہے, اس کو کیا لے کے چلنا ہے کہ اس کے اندر سے یہ ختم, یہ ختم, یہ ختم. ہمارے پاس واقعات موجود ہیں, واقعہ موجود ہے. میں نے کل آپ سے کہا تھا اگر لائف دنیا کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ بڑھ جائے اور یہ اٹیچمنٹ ڈیپینڈنسی پہ چلی جائے, ایک تو ظاہر ہے میں نے دنیا میں رہنا ہے, کچھ نہ کچھ تو اٹیچمنٹ میرا رہے گا, لیکن وہ اٹیچمنٹ ایسا ہو جائے کہ وہ اٹیچمنٹ میرے لیے ایک چیپٹر بن گیا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں, یہ اٹیچمنٹ انسان کو بے غیرت کر دیتا ہے. دین کے نام پہ غیرت ختم ہو جاتی ہے. جب دین کے نام پہ غیرت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم کا دین تباہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ چیلنج نہیں لیتے. غیرت ہوگی تو چیلنج آئے گا نا, وہ غیرت ہی نہیں ہے اس کے اندر تو چیلنج کہاں سے لے گا وہ. اور ہمارے سامنے روایتیں موجود ہیں, وہ یہ کہ ایک آدمی صبح کی نماز پڑھانے آیا اور اس نے صبح کی نماز پڑھائی بنی امیہ کے گورنرز میں سے, اور اس نے فجر کی نماز میں مسجد کے محراب میں وامٹنگ کی اور وہ ساری شراب کی بدبو مسجد کے اندر پھیل گئی. اچھا, لوگوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا کیا؟ مارا؟ میں قتل نہ کہوں, مار تو لیتے نا کہ بھائی تو نے مسجد کا یہ کیا کیا ہے, تو ساری رات پیتا رہا اس کا مطلب ہے, اور تو ہمارا گورنر بھی تھا اور تو ہمیں نماز پڑھانے آیا تھا, کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. اگر یہ نہیں ہوا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس قوم پہ حملہ کرو, اب کچھ نہیں ہونے کا. جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس قوم کا جو جتنا بھی غیرت تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی. غیرت ختم ہو گئی, پھر ایک ٹائم آیا بسر ابن ابی ارطات امیر المومنین کی بارڈرز پہ حملہ کرتا تھا, لوگوں کو مارتا تھا, لوٹتا تھا اور چلا جاتا تھا. اور مولا امیر المومنین ایک دفعہ خطبہ دیتے ہیں, کہتے ہیں مجھے غصہ اس بات کے اوپر ہے اور یہ غم اس بات کا ہے کہ وہ آیا, اس نے ہمارے اندر حملہ کیا, وہ لوٹ کے چلا گیا اور تم میں سے کوئی زخمی بھی نہیں ہوا, کسی نے مقابلہ نہیں کیا تم میں سے, تمہیں غیرت کہاں گئی؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں تم لڑتے اس آدمی سے جو تمہارے گھر پہ حملہ کرنے آیا تھا, تم لڑتے, تم مرتے, پھر وہ مار کے چلا جاتا, پھر کوئی بات تھی, تم میں سے کوئی لڑا ہی نہیں. یہ کیا ہوا ہے؟ غیرت ختم ہو جاتی ہے. غیرت ختم ہو جاتی ہے اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے. اب اس کو میں اور آگے تک لے کے جاؤں تاکہ بالکل پریسائسلی جگہ پہنچ جائیں کام کہاں سے شروع ہوتا ہے. شیطان کے پاس دو حربے ہیں, شیطان دو حربے کرتا ہے, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر,
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
یہ جو کچھ باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ماڈرن ایجوکیشن کی کس فیلڈ میں آنی چاہیے تھی؟ اس کو ہم لوگ کہہ سکتے تھے اگر کبھی ہوتا ہمارے پاس کوئی ایسی یونیورسٹی تو ہم لوگ اس کو اسلامک سائیکالوجی میں لے کر جاتے یا اسلامک سوشیالوجی میں لے کے جاتے, کہ جس میں ہم یہ دیکھتے کہ ایک قوم کے اندر سے دین ختم کیسے ہوتا ہے. تو ہم اسلامک سائیکالوجی کے اندر یا سوشیالوجی کے اندر اس کو ڈسکس کرتے کہ بھائی یہ ہوتا کیسے, لیکن ہمارے پاس یہ سب بھی نہیں ہے جہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کریں. اس خاطر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شیطان دو طریقے سے حملہ کرتا ہے, دو میں سے کسی ایک کو استعمال کرتا ہے. اور تقریباً دنیا کی پولیٹکس میں یہی دو کام چلتے ہیں, دنیا کی پولیٹکس میں بھی یہی دو کام چلتے ہیں. ایک کام کیا ہوتا ہے؟ ایک کچھ دو اور یا اس کو فارغ کرو, یا پیسہ دے دو یا اس کو فارغ کر دو. ٹھیک ہے, ایک کو ہم کہتے ہیں لالچ, دوسرے کو ہم کہتے ہیں خوف, گریڈ اینڈ فیئر, دو انسٹرومنٹ ہیں شیطان کے. شیطان دو کاموں کرتا ہے, یا تو اس کو لالچ دیتا ہے, کہتا ہے دیکھ تجھے اتنا پیسہ ملے گا, اور اگر نہیں کیا تو پھر دوسری چیز کیا ہے؟ خوف, اس کو خوف دلائے گا, اگر یہ نہیں کیا تو پھر گردن گئی تیری. بس انسانوں کے اندر یہ دو ویکنسز ہیں, یا لالچ آتی ہے یا خوف آتا ہے. اس کے اندر کس کے اندر آتا ہے؟ جس کا دنیا سے اٹیچمنٹ ہوتا ہے. جس کا دنیا سے اٹیچمنٹ نہیں ہو آپ اس کو لالچ دو, کہو ہم تجھے پیسہ دیں گے, وہ کہے گا پیسہ میرے نزدیک ذلیل ہے. کہو ہم تجھے مار دیں گے, وہ کہے گا میں پہلے ہی مرنے کو تیار بیٹھا ہوں. اگر کسی نے دنیا سے اپنا یہ اٹیچمنٹ توڑ لیا اس کے اوپر شیطان کا کوئی حربہ نہیں چل سکتا. شیطان کے سارے حربے ایک گراؤنڈ کے اوپر چلتے ہیں, وہ گراؤنڈ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. اگر دنیا کی محبت ہوئی, اٹیچمنٹ ہوئی دنیا کے ساتھ, ایسی اٹیچمنٹ جس کے اندر ڈیپینڈنسی آ گئی ہے, اب شیطان کے سارے حربے چڑھیں گے, پیسے کی لالچ بھی دے گا اور پیسے سے ڈرائے گا بھی, ڈرائے گا بھی کہ میں تجھ سے لے لوں گا دنیا, اور لالچ بھی دے گا کہ تجھے کام کیا تجھے پیسہ مل جائے گا. اور جس کے اندر یہ نہیں ہے وہ کنگ ہے, پھر وہ بہادر آدمی ہے, وہ دنیا کا آزاد انسان ہے, وہ کسی کا غلام نہیں بنے گا. حضرت ابو ذر کی طرح, ابو ذر دنیا کا آزاد انسان ہے. عجیب واقعہ حضرت ابو ذر کا ایک واقعہ, حضرت ابو ذر نے جو کچھ اٹھایا ہے وہ بہت اچھی مثال ہے کہ دنیا داروں کے سامنے لڑتے کیسے ہیں, بہت زبردست مثال ہے. سختی تو آئی, ساری مصیبتیں ہوئیں, ان کے مصائب بہت زیادہ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو ذر کے مصائب بہت زیادہ ہیں, ان کی پرابلمز بہت زیادہ ہیں, مشکلات بہت زیادہ ہیں, لیکن آزاد انسان ہے. آزاد انسان کتنا آزاد انسان ہے, اتنا آزاد انسان ہے جس کو ہم لوگ آج کے دور میں کہیں گے نعوذ باللہ, صد نعوذ باللہ, بے وقوف انسان ہے. جب کوئی بہت آزاد ہوتا ہے تو دنیا داروں کے نزدیک کیا ہو جاتا ہے, وہ بے وقوف ہوتا ہے, اور وہ ہوتا آزاد ہے. حضرت ابو ذر کے پاس ایک آدمی آیا, مدینے سے ان کو ایگزائل کیا تھا, سیریا میں لا کے چھوڑ دیا تھا, دو تین ہفتے میرے خیال میں شاید سیریا میں رہے تھے, تو معاویہ کو ڈر لگا کہ اگر زیادہ عرصے یہاں پہ رہ گیا تو میرا بھی کام خراب ہو جائے گا, تو واپس بھیج دیا. البتہ آنا جانا کیسا تھا, جب مدینے سے نکلے تھے تو اونٹ کے اوپر بٹھا کر پاؤں نیچے سے باندھ دیے تھے, جب شام میں اترے تھے تو ساری کھال ران کے اوپر سے اتر گئی تھی, ہڈی نظر آ رہی تھیں. یہ ابو ذر نے جھیلا ہے. اور ابو ذر جب زمین پہ اترے ہیں سیریا میں تو وہیں سے شروع کیا جہاں سے بند کیا تھا. کہا تم یہ مصیبتیں ڈال کے سمجھ رہے ہو ابو ذر کی زبان بند ہو جائے گی, میری زبان بند نہیں ہوتی. وہیں سے شروع کیا. ایک اسٹوپڈ آدمی معاویہ کے پاس آیا, کہنے لگا یہ ابو ذر کی زبان بند کرنا آسان ہے. وہ بہت پریشان تھا کہ اس طرح بول رہا ہے, اتنا بولتا رہا تو سیریا میں ریولوشن آ جائے گا, میں کہاں جاؤں گا پھر. تو اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اس کو چپ کراؤ. لوگوں نے کہا, ایک آدمی نے کہا, میں نے کہا وہ اسٹوپڈ آدمی تھا, وہ آیا وہ کہنے لگا کہ اس کی زبان بند کرنا آسان کام ہے. اچھا, اب جس سے اس نے کہا تھا وہ اسٹوپڈ نہیں تھا نا, وہ بہت تیز آدمی تھا. اس نے کہا بھائی تو بیوقوف آدمی ہے, یہ ابو ذر کا معاملہ. کہنے کا تم مجھے کچھ پیسے دو, میں اس کی زبان بند کرتا ہوں. جو کہہ رہا تھا وہ اسٹوپڈ تھا, امیر شام اسٹوپڈ نہیں تھا, بہت بہت تیز, ظاہر ہے سب کو پتا ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پیسے دیتے ہیں, جاؤ تم زبان, جاؤ اس کی زبان بند کر دو. وہ آیا, وہ بیوقوف آدمی آیا ابو ذر کے پاس, اور حضرت ابو ذر سے کہنے کا ابو ذر میں تمہارے لیے کچھ پیسے لایا ہوں. ابو ذر سمجھ گئے کہ کیا ڈرامے کرنا, انہوں نے سوچا اس کو میں ذرا سکھاتا ہوں. تو اس سے کہا کہ یہ پیسے میرے ہیں؟ کہنے لگا ہاں تمہارے. کہنے لگا اچھا, میرے ہونے کا مطلب یہ کہ میں جو چاہوں کروں؟ اب وہ خوش ہوا کہ شاید یہ لپیٹے میں آ گیا ہے یہ. تو اس نے کہا ہاں ہاں تمہارے پیسے ہیں, جو تمہیں کرنا ہے کر لینا. کہنے لگے تو پھر لاؤ پیسے دو مجھے. پیسے لیے اور وہاں پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ پہ کھڑے ہو کر زور سے آواز لگائی, جو لوگ بھی غریب ہیں ان کو پیسے چاہیے لائن لگا لو. لوگوں نے ایک لائن لگائی, انہوں نے تھوڑی دیر میں وہ کھولا, اس میں سے ایک ایک سکہ, دو دو سکے لوگوں کو دیے 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 دیے, پیسے ختم. وہ جو پیسے لایا تھا اس نے کہا ابو ذر یہ کیا کیا, سارے پیسے تقسیم کر دیے؟ اس نے کہا ہاں تقسیم کر دیے. کہنے لگا تو نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں رکھا. کہنے لگا میرے پاس ایک اور بوری ہے, اس میں میرے لیے ہے. کہنے لگا اچھا تیرے پاس اتنی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا ہاں میرے پاس ایک بوری. ابو ذر نے کہا میرے پاس ایک بوری ہے, ایک تھیلی ہے, اس کے اندر ایک چیز ہے اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے کہ جو تو لایا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ پاگل آدمی سمجھ رہا ہے اس میں ہیرے رکھے ہیں. کہنے لگا دکھاؤ اس میں کیا ہے. ابو ذر نے کہا تو دیکھ لے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. اس نے تھیلی کھولی, اس کے اندر دو روٹیاں رکھی تھیں. اس نے ابو ذر سے کہا ابو ذر بیوقوف بنا رہا, تو نے کہا تھا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس میں تو دو روٹی پڑی ہے. ابو ذر نے کہا بالکل صحیح ہے, ایک روٹی دوپہر کی ہے, ایک رات کی ہے, جس نے آج دی ہے وہ کل بھی دے دے گا, معاملہ ختم. ہمارے نزدیک یہ آدمی بیوقوف ہے نعوذ باللہ تعالی, لیکن یہ دنیا کا آزاد ترین انسان ہے, آزاد ترین انسان ہے. کیوں؟ اس نے دنیا سے اٹیچمنٹ نہیں بنائی ہے. میں نہیں کہہ رہا بزنس نہیں کرو, میں جیسے ہی کہتا ہوں نا لوگ کہتے ہیں, وہ ایک جگہ میں نہیں نام لوں گا, لینے والا تھا بچ گیا میں. تو میں نے پڑھا کہیں پر, بی بی خدیجہ کے حوالے سے پڑھا تھا, پڑھ کے واپس آیا تو میں صحن میں سے گزر رہا تھا تو ایک آدمی کہہ رہا تھا اس کو یہاں مت لاؤ سب کو غریب کر دے گا, اس کو یہاں مت لاؤ یہ سب کو غریب کر دے گا. تو اب یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا بزنس نہیں کرو، نہیں بزنس کرو، اپنے اوپر خرچ نہ کرو، اللہ کے بندوں پہ خرچ کر لو. اصل میسج یہ نہیں ہے کہ بیکار بیٹھ جاؤ، اصل میسج یہ نہیں کہ آپ ایکسپینشن نہیں کرو، ایکسپینشن کرو، کب تک اپنے اوپر خرچ کرو. خدا نبتال ایک جملہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر، فرماتا ہے ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو اپنے پاس جمع کرتے رہو، یہ سب ختم ہوگا، اور جو تم اللہ کے پاس بھیجو گے وہ باقی رہے گا. سید الشہداء کے سامنے ایسی قوم ہے، اس کا شعور ختم ہو گیا، لوگ دنیا کے اندر پھنس گئے. اب سید الشہداء نے یہاں سے نکالنا ہے. لوگوں کے اندر لالچ بھی ہے، لوگوں کے اندر خوف بھی ہے، اور اس ایکسٹریم لیول پر ہے کہ لوگ بےغیرت ہو گئے، اور بےغیرت ہونے کے بعد ان کا دین تباہ ہوئے چلا جا رہا ہے، وہ آواز نہیں اٹھاتے. دین کی تباہی کا پیک یہ تھا کہ یزید ابن معاویہ جیسا خلیفہ بن رہا ہے اور کوئی چیلنج نہیں کر رہا. سید الشہداء فرماتے ہیں وعلی الاسلام السلام، یہ تو معاملہ ختم ہو گیا، یہ تو دین پامال ہو گیا. اچھا اب اے مولا آپ نے کرنا کیا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کی آنکھیں کھولوں گا. میں کیسے؟ ان کے دلوں کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے، ہر ایک آدمی بکنے کو تیار ہے. زیادہ تر جو ٹرائبس تھے کوفہ کے، اس کے بڑے بڑے لیڈر یا بک گئے تھے پیسے سے، یا بک گئے تھے سرداری سے. یا عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا میں تجھ کو اتنا پیسہ دوں گا تو امام کا ساتھ نہ دے، اور وہ ساتھ نہیں دیتا تو نیچے والے بھی ساتھ نہیں دیتے تھے. اور یا اس نے کہا تھا اگر تو نے ساتھ دیا تو میں تیری جو لیڈرشپ ہے ٹرائب کی، یہ میں تجھ سے لے لوں گا، کسی اور کو لیڈر بنوا دوں گا. تو اپنی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے اور اپنے پیسے کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، لالچ اور خوف. اچھا اب سید الشہداء نے کیا کرنا تھا؟ سید الشہداء نے ایک ایسا لشکر بنانا تھا جو چھوٹا ہو لیکن نہ لالچ ہو نہ خوف ہو. چھوٹا سا ایک لشکر ہو، نہ اس کے اندر لالچ ہو نہ اس کے اندر خوف ہو. اگر کسی قوم کے اندر لالچ اور خوف نہیں ہوتی تو کیا ہو جاتی ہے؟ پھر وہ آزاد ہوتی ہے. اچھا جب کوئی قوم میں سے کوئی گروپ، ساری قوم مر گئی ہے، چھوٹا سا ایک گروپ آزاد ہے، تو ان آزاد لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کی گردن کٹتی ہے، یہ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد جب آزاد لوگ مر جاتے ہیں تو مارے سارا سب ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ختم نہیں ہوتا. پھر قوم جاگتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آزاد انسانوں کے مقدر میں گردن کٹانا ہے. اگر کسی قوم میں لوگ سو جائیں، کچھ لوگ رہ جائیں زندہ کہ یہ آزاد لوگ ہیں، ان آزاد لوگوں کے اوپر اللہ ایک ڈیوٹی ڈال دیتا ہے، یا تو تم بھی سو جاؤ اور تم بھی مر جاؤ، اور اگر تم میں جرات ہے جاؤ اپنی گردن کٹاؤ. اگر گردن کٹاؤ گے تمہارے خون کے صدقے میں خدا سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دے گا. ہر دور میں یہی ہونا ہے، ہر دور میں جہاں قومیں سوئیں گی وہاں پہ یہی ہوگا، چند لوگ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے. یہ سب سید الشہداء کی پیروکار ہیں، یہ سید الشہداء کی پیروی میں کریں گے. اور غیبت سخت وقت ہے، کل سے میں غیبت کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ، اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. سید الشہداء کے زمانے میں یہ تھا، اور سید الشہداء کو پتا تھا اب گردن کٹانی پڑے گی، اب میں گردن کٹواؤں گا. گردن کٹوانے کے بعد میرے دوست ہوں گے جو جمع ہوں گے، ساتھی ہوں گے جو جمع ہوں گے، وہ میرا ساتھ دیں گے، اور ہم چھوٹا سا لشکر دین کی راہ میں شہید ہو جائیں گے. لیکن اگر صرف اتنا ہی ہوتا نا کہ سید الشہداء شہید ہو جاتے، ان کا لشکر بھی مارا جاتا، تو یہ وہ ہوتا جو پہلے انبیاء کے زمانے میں بھی ہوا تھا. انبیاء کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، نبی آتے تھے، تھوڑے سے لوگ ساتھ دیتے تھے، باقی لوگ ساتھ نہیں دیتے تھے، نبی اور اس کے تھوڑے سے ماننے والے شہید ہو جاتے تھے. یہ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن امام حسین نے ایسی قربانی دینی تھی جو کسی نبی نے نہیں دی تھی. اب اس قربانی کو بہت بڑا ہونا تھا. کیوں؟ چونکہ یہ حسین ابن علی ہے، یہ حسین ابن علی ہے، اور اللہ اپنے تمام بندوں کو وعدے دے رہا تھا میرا ایک بڑا بندہ آنے والا ہے، سب کو وعدے دے رہا تھا. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے روایت یقیناً سنی ہوگی کہ حضرت آدم کو بھی سنایا تھا کہ ایک حسین آئے گا، وہ آئے گا اور وہ قربانی دے گا. یہ بہت عجیب ہے. آپ نے یقیناً بائبل کہیں نہ کہیں پڑھی ہوگی, اور بائبل کے آخری چیپٹر کو جس کو ریولیشن کہتے ہیں اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا کہ اللہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, ایک کتاب اس کے ہاتھ میں تھی, اور وہ کہتا ہے کہ کون اس کتاب کو کھولے گا, اور سب کے سب لوگ رو رہے ہوتے ہیں, کسی میں طاقت نہیں ہوتی, اور بائبل لکھتی ہے کہ ایک ذبح ہوا ہوا بھیڑ آئی, اور اس ذبح ہوئی بھیڑ نے کہا کہ میں اس کتاب کو کھولوں گا, اور اس کے بعد خدا نے کہا کہ میں ہر قوم قبیلے نسل میں تیرے رونے والوں کو قرار دوں گا. یہ بہت عجیب ہے. خدا انبیاء کو کہہ رہا تھا دیکھو میرا ایک حسین آئے گا, وہ ایک قربانی دے گا, اور تم میں سے کوئی ایسی قربانی نہیں دے گا جو حسین قربانی دے گا. اس کا نام باقی رکھوں گا, اور کسی کا نام بھی مقدس تھا لیکن نام حسین کا باقی رہے گا, اور دوسروں کی قبریں بھی مقدس تھیں لیکن خاک شفا حسین کی بنے گی. یہ حسین کے نام میں تاثیر آئے گی. اب میں کہوں گا اے خدایا یہ سید الشہداء نے کون سا ایسا کام کیا, کون سی ایسی قربانی دی جس کو تو نے اتنا بڑا سمجھا کہ تو نے امام حسین کو یہ مقام دے دیا؟ تو خدا مجھ سے صرف اتنی سی بات کہے گا, کہے گا تو جا کر دیکھ جب مادر موسیٰ, جب موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو صرف پانی پہ ڈال رہی تھی, صرف پانی پہ ڈال رہی تھی, اور ہم نے کہا تھا موسیٰ کی ماں سے کہ تیرے بچے کو واپس بھی لائیں گے, واپس بھی لائیں گے, تو وہ ماں جب پانی میں ڈالنے لگی جس کو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بچہ واپس لائیں گے, تو وہ ڈر گئی اور اس نے ہم سے کہا خدا ہے میرے بچے کی حفاظت کے لیے کچھ کر لے. تو خدا نے کہا دیکھ تو ڈر رہی ہے نا, تو تو لکڑی کا صندوق بنا لے, تو لکڑی کے صندوق کے اندر اس کو رکھ دے, ہم تیرے بچے کو واپس لائیں گے. تو میں کہوں گا خدا تو نے مادر موسیٰ کو تو اتنا کچھ کر کے دیا, علی اصغر کی ماں کو کیا کر کے دیا تو نے؟ موسیٰ کی ماں کو تو پتا تھا کہ بچہ واپس آئے گا, تب اتنا ڈر رہی تھی. ایک وقت آیا جب سید الشہداء علی اصغر کی ماں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا بچہ مجھے دو شاید پانی پلاؤں. اب علی اصغر کی ماں کا دل کتنا خدا نے مضبوط کیا تھا, اس کو پتا تھا جو اس خیمے سے باہر جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا ہے. اس نے اپنا علی اصغر سید الشہداء کے حوالے کر دیا, اور سید الشہداء اس بچے کو لے کر میدان جنگ کے اندر آئے. بس ایک روایت عرض کروں اور آپ دعا سبحان اتنا کافی ہوگا, سید الشہداء کے سامنے جب علی اصغر شہید ہوا ہے تو ہمارے پاس روایتوں کے اندر, ہم لوگ اردو زبان کے اندر پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں بچے کا گلا چھد گیا. چھدنے کا مطلب ہوتا ہے بچے کے گلے میں سوراخ ہوا. تو میں کہوں گا عزیزو اس بچے کا گلا اتنا زیادہ اس میں سوراخ نہیں ہوا ہے, روایت کہتی ہے تیر ستم چلا اور کان سے لے کر کان تک بچہ سبا ہوا. علی اصغر کا گلا چدا نہیں ہے, علی اصغر سبا ہوا ہے. بس ایک موقع آیا مادر علی اصغر نے دیکھا, اس نے بیچاری نے صرف ایک بات کہی, کہا ارے میرے بچے کئی چھ ماہ کے بچے بھی سبا ہوتے ہیں, تو سبا ہو گیا. پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما, اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما, اے پاک پروردگار جو اہل بیت کی راہ میں جان دے رہے ہیں انہیں شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما, جو ظالم جابر ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اگر قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما, جو ظالم ان کی سرپرستی کر رہے ہیں انہیں بدترین رسوائیوں میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے, تیرے حجت کے نام پر ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہماری زندگیوں میں خیر و برکت نازل فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد و آله الطاهرين.